بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنہرے نقوش، کفر و سرکشی کی سزا۔ بلعم بن باعور بنی اسرائیل کے پرانے لوگوں میں سے تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ اس کی رہائش ان لوگوں کے درمیان تھی جو زمین کو ظلم سے بھرتے اور فساد برپا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کنعانی ظالموں اور سرکشوں سے مقابلہ کیا تو بلعم بن باعور کے چچازاد بھائی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی قوت کا حوالہ دیا اور خبردار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ لشکر ہماری سرزمین میں داخل ہو گیا تو تباہی مچ جائے گی۔ بلعم بن باعور نے ان سے کہا، اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پھیر دے تو میری دنیا اور آخرت دونوں کا ستیاناس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے چچازاد برابر زبردستی کرتے رہے، حتیٰ کہ بلعم بن باعور نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بد دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اس کی بد دعا کا نشانہ بنا دیا اور وہ اپنے اعلیٰ مرتبے سے گر گیا۔ امام سدی کہتے ہیں، جب 40 سال کا وقفہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوشع ابن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ یوشع ابن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم سب مل کر ظلم اور طغیان اور فساد کا بازار گرم کرنے والوں کے خلاف میدان کارزار میں نکلو۔ بنی اسرائیل نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی تصدیق کی، لیکن بلعم نے یوشع بن نون علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ظالموں اور سرکشوں کی صف میں جا ملا اور ان سے کہا، تم لوگ بنی اسرائیل سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم ان کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں نکلو گے تو میں ان کے لیے بد دعا کر دوں گا جس کے اثر سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بلعم بن باعور کے پاس دنیاوی جاہ و مال کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود شیطان اس پر غالب آ گیا، چنانچہ وہ اپنے کفر و سرکشی کے باعث گمراہوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اے نبی، انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن وہ پستی کی طرف جھکا اور خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا، چنانچہ اس کی مثال کتے کسی ہو گئی، اسے مشقت میں ڈالو تب بھی ہانپتا ہے اور زبان لٹکائے رکھتا ہے، چھوڑو تب بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں۔ بس اے نبی، آپ یہ حکایت لوگوں کو سنا دیں تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی گھات میں تھا، اس کی کل پونجی ایک گائے تھی، اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا، لیکن مجبوری بری بلا ہے، اپنا اثر ضرور ظاہر کرتی ہے اور اپنا رنگ دکھلائے بغیر نہیں رہتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں مفلسی میں آٹا گیلا، اس نے مجبور ہو کر بالآخر اپنی گائے بیچ ڈالی۔ گائے کی قیمت 3500 درہم لگی۔ اس نے یہ رقم لے کر بڑے احتیاط سے ایک تھیلے میں چھپائی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر حسرت اور غم کے آثار پھیل گئے۔ وہ رہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ قلاشی ہمارے گلے کا ہار ہو گئی ہے، فقر و فاقہ کے دن گزر رہے ہیں، کہیں سے آمدنی کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے کڑے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ گائے بھی بک گئی ہے تو اس پر کیا بیتے گی، اور میں اس کے حسرت ناک سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر و وحشت میں اس کے ڈولتے ڈگمگاتے قدم آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی، بیوی لپک کر آئی، دروازہ کھولا اور وہ مرجائے ہوئے دل اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ حالت دیکھتے ہی بیوی نے عجیب انداز میں پوچھا، ارے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ اف کیا کیا آپ نے، گائے بیچ ڈالی؟ صرف یہی ایک گائے تو ہماری آخری پونجی تھی۔ شوہر نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت بیگم، اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے گا، قادر مطلق کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ فضا میں شام چھا جانے کو تھی، سورج اپنی شعائیں سمیٹ رہا تھا، شفق کے سرخ مناظر اس دن کو آخری سلام دے رہے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے دن کی روشنی چھپ گئی اور رات اترنے لگی۔ سردی کی لہر اپنے شباب پر تھی۔ ابو حسن اور اس کی بیوی اپنے معمولی سے کمرے میں غمگین بیٹھے تھے۔ گائے بک جانے کے بعد اب وہ اپنی گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنے کی فکر میں تھے، وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا آباد رکھنے چاہتے تھے۔ اس دوران ام حسن اپنے لخت جگر کو شیشی کے دودھ کے ذریعے بہلا پھسلا رہی تھی تاکہ بچے کا دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابو حسن نے دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، وہ بارش اور سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، میں اجنبی ہوں، سردی کے شدید طوفان میں تمہاری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں، یہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں، مجھے حمص جانا ہے لیکن راستے میں مجھے رکنا پڑا۔ ابو حسن نے کہا، ہم آپ کے لیے بھلا کیا مہیا کر سکتے ہیں، ہمارا گھر اس قدر تنگ ہے کہ ہمیں مہمانوں کے استقبال کی اجازت نہیں دیتا۔ اجنبی بولا، صرف سردی سے بچنے کا بندوبست کر دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس رات گزارنے کی اجازت دے دو، مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں، میں تم پر کسی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ابو حسن نے اسے بتایا، ہمارے پاس صرف یہی ایک ننھا سا کمرہ ہے، اس میں میرے ساتھ میری بیوی اور ہمارا چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، افسوس ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اجنبی نے کہا، میں کمرے کے ایک کنارے سو رہوں گا، تم دوسری جانب سو جانا، تم میرے اور اپنے درمیان کوئی پردہ ڈال لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یہ عاجزانہ باتیں سن کر ام حسن کا دل بسیج گیا، اس نے شوہر سے کہا، اے ابو حسن، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ممکن ہے اس اجنبی مہمان کے ساتھ حسن سلوک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کا پہاڑ ٹال دے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اجنبی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، جو کچھ اوڑھنا بچھونا میسر تھا مہمان کو فراہم کر دیا، خود بستر پر لیٹ رہے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو حسن اور اس کی بیوی دونوں ایسی غفلت اور غلبے کی نیند سوئے کہ خراٹے لینے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی دن بھر کے زبردست محنت و مشقت کے باعث بہت تھکے ہوئے تھے۔ ادھر اجنبی گھر والوں کو بغور تاڑ رہا تھا، جب اسے یقین ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر گہری نیند میں غرق ہو چکے ہیں اور ان کے پہلو میں ان کا دودھ پیتا بچہ بھی مزے سے سو رہا ہے، تو وہ نہایت آہستگی سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا بچے کی جگہ تلاش کرنے لگا، پھر جلدی بچے کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آنگن میں ڈال آیا۔ پھر جلدی سے اپنے بستر پر آ کر اس طرح لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ باہر کھلی فضا میں بچے کو سخت سردی لگی تو وہ رونے اور چلانے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ماں فوراً جاگ اٹھی، بچے کو ڈھونڈا لیکن بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس نے شوہر کو جگایا اور کہا، شاید ہمارا بیٹا کھسکتے کھسکتے آنگن میں چلا گیا ہے، آئیے جلدی اٹھیے، اسے اٹھا کر بستر پر لے آئیں ورنہ اسے ٹھنڈک لگ جائے گی۔ دونوں میاں بیوی لپک کر بستر سے اٹھے اور بچے کو لینے آنگن میں گئے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی چھاتی سے چمٹا لیا اور کہنے لگی، میرے پیارے، میرے لخت جگر، میرے بچے، اس کڑاکے کی سردی میں تو بستر سے یہاں کیوں آ نکلا؟ ابھی دونوں میاں بیوی اپنے لخت جگر کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ یکایک اس کی چھت دھڑام سے گر پڑی اور پھر پورا گھر منہدم ہو گیا۔ میاں بیوی سکتے کے عالم میں جہاں تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پڑوسیوں نے چھت گرنے کا شور سنا تو فوراً مدد کے لیے آ پہنچے۔ ابو حسن نے بلند آہنگی سے کہا، لوگوں، ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے، اسے بچانا ہمارا فرض ہے۔ پھر ابو حسن اور چند پڑوسی مکان کا ملبہ اٹھا اٹھا کر ابو حسن کی چارپائی تک پہنچے۔ وہاں مہمان کی لاش ملبے کے نیچے دبی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نقدی کی وہ تھیلی موجود تھی جس میں ابو حسن نے گائے کے عوض ملنے والی رقم چھپا رکھی تھی۔ اجنبی ابو حسن کے تکیے کے نیچے سے یہ تھیلی اٹھا کر رف و چکر ہونے والا تھا کہ ملبے کے نیچے دب گیا۔ دراصل اس چور نے ابو حسن کو بازار میں گائے بیچ کر اس کی قیمت تھیلے میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ تھیلا لے کر رہے گا۔ چنانچہ اس نے یہ مال اچکنے کی منصوبہ بندی کی اور ابو حسن کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب اس نے ابو حسن کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو کچھ دیر بعد وہ دروازے پر آیا، دستک دی اور بہانہ بنانے لگا۔ اسے گھر والوں کی جانب سے رات گزارنے کی اجازت مل گئی۔ پھر اس نے ابو حسن اور اس کی بیوی کے سو جانے پر ان کی توجہ بچے کی طرف پھیری۔ بچے کو بستر سے اٹھا کر باہر صحن میں ڈال دیا اور اسے روتا ہوا چھوڑ دیا تاکہ میاں بیوی بے قرار ہو کر بچے کو لینے کے لیے کمرے سے نکل جائیں اور اسی دوران وہ تھیلے پر ہاتھ صاف کر لے۔ اس چور نے ابو حسن کو تھیلا تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس غریب کی رقم اچکنے کی فکر میں تھا جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی گھات میں تھا اور اس احسان فراموش کی تدبیر کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی چل رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کو جلد ہی اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا اور وہ ملبے کے ڈھیر میں دب کر ہمیشہ کی نیند سو گیا، جبکہ بچے کے ساتھ ساتھ اس کے غریب والدین کو اللہ نے اس برے انجام سے بچا لیا۔ انسان یقیناً غافل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہو سکتا، جو ہمیں ہر دم دیکھ رہا ہے۔ لوگوں پر جب اصل بھید کھلا اور وہ اس احسان فراموش مجرم کے کرتوت سے باخبر ہوئے تو کہنے لگے، گناہ اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا۔ جب یہ چور چوری کر کے بھاگنے والا تھا تو اس سمیع و بصیر پروردگار کی نگاہیں اسے دیکھ رہی تھیں جسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور اس بدمعاش کو فوراً کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ دشمن اگر قوی است، نگہبان قوی تر است۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے اعدا تیرے۔ ریاض کی شمالی جانب سے عینہ نامی شہر کی طرف آپ سفر کریں تو راستے میں جبیلہ نامی بستی سے پہلے بہت بڑا کھلا میدان آتا ہے جسے اقربا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ خاصی گہری ہے، بارش ہوتی ہے تو ارد گرد سے پانی اکٹھا ہو کر اس جگہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ میدان جھیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں کھیتی خوب اگتی ہے، سرسبز ہرے بھرے کھیتوں کا منظر بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عینہ آتا ہے۔ یہ جگہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک زمانے میں یہاں بنی حنیفہ کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مسیلمہ کذاب کے مابین زبردست جنگ ہوئی، جس میں مسیلمہ کذاب کو کھلی شکست ہوئی۔ اس کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 10,000 مرتد قتل ہوئے۔ مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کا بھانڈا پھوٹ گیا اور اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح تو حاصل تو ہوئی مگر یہ بڑی بھاری قربانیاں دے کر حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے 600 مجاہد شہادت پا گئے، جن میں سابقین اولین کے علاوہ اکثریت حفاظ کرام کی تھی۔ ان شہادت پانے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی زید ابن خطاب اور مشہور انصاری صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ یہ جنگ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ اس میں مسلمانوں نے جرات اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اس علاقے میں مرتدین کا مکمل صفایا ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا نام مسیلمہ بن ثمامہ بن کثیر ابن حبیب تھا۔ یہ خاندان بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا جو ریاض کے اطراف میں آباد تھا۔ یہ شخص نہایت مکار، دھوکے باز تھا، شاعر تھا۔ نبوت کے آخری دور میں یہ بنو حنیفہ کے 12 اشخاص پر مشتمل ایک وفد کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا۔ وفد کے لیڈر کا نام سلمہ ابن حنزلہ تھا۔ یہ لوگ انصار کی ایک عورت مسلمہ بنت حارث کے گھر اترے، اس نے ان کی مہمانی کی۔ صبح و شام ان کی مہمانی روٹی، گوشت، دودھ اور کھجوروں سے ہوتی تھی۔ جب یہ لوگ مسجد نبوی میں آتے تو مسلمہ کو اپنی جگہ ہی پر چھوڑ آئے اور خود مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاندی کے پانچ پانچ اوقیے بطور ہدیہ مرحمت فرمائے۔ مسلمہ کو بھی ان کے برابر عطیہ دیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ ان کی قیامگاہ پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے تم سے برا نہیں۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے حکومت دے دیں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھ سے کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو وہ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے۔ اس معاملے نے مجھے پریشان کر دیا، بس مجھے کہا گیا کہ انہیں پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیل یہ کی کہ میرے بعد دو کذاب ظاہر ہوں گے، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسلمہ، مگر دونوں ناکام و نامراد ہوں گے۔ بنو حنیفہ کا یہ وفد واپس یمامہ پہنچا تو یہ اللہ کا دشمن مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک امر ہوں۔ مدینہ آنے والے وفد میں ایک شخص رجال ابن عنفواہ بھی تھا، یہ مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کچھ قرآن بھی سیکھا، مگر یہ بدبخت بھی مرتد ہو گیا اور اس نے مسلمہ کے لیے جھوٹی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شریک امر کر لیا ہے۔ اسے جو قرآن یاد تھا اس نے اس میں سے کچھ حصہ مسلمہ کو پہنچا دیا، اس نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا، جس سے بنو حنیفہ میں بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ مسلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اما بعد، مجھے آپ کے ساتھ شریک امر کیا گیا ہے، لہذا نصف حکومت ہماری اور نصف قریش کی، لیکن قریش ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ یہ خط مسلمہ کے دو ایلچی لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم دونوں بھی وہی بات کہتے ہو جو وہ کہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ارشاد ہوا، اللہ کی قسم، اگر ایلچیوں کو قتل نہ کرنے کا اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ اصول رائج تھا کہ ایلچیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب اس طرح دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، زمین کا اصل مالک اللہ تعالی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے اور بہترین انجام کار متقی کے لیے ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں بنو حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو وہ ایسی قرآت پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتاری۔ قرآن پاک کے بے شمار اعجازات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کا چیلنج ہے کہ ساری دنیا کے جن و انس مل کر بھی قرآن جیسی ایک سورت نہیں بنا سکتے۔ قرآن کے مقابلے میں جو بکواس مسلمہ نے بیان کی، ذرا ان کی ایک جھلک دیکھیے۔ غالباً یہ سورہ عادیات کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، اور قسم ہے اچھی طرح پیسنے والیوں کی اور آٹا گوندنے والیوں کی اور روٹی پکانے والیوں کی اور ثرید بنانے والیوں کی اور لقمے لینے والیوں کی۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، کیا ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کی بکواس کو ذرا بھی سمجھ رکھنے والے افراد نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے دور کے نہایت ذہین اور فطین آدمی تھے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مسیلمہ کے پاس گئے. اس نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تمہارے ساتھی پر کیا کلام اترا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک مختصر مگر نہایت بلیغ سورت ان پر نازل ہوئی ہے. اس نے کہا ذرا سناؤ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ عصر سنا دی. مسیلمہ نے کچھ دیر سوچا, پھر اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا مجھ پر بھی اس جیسی ایک سورت نازل ہوئی ہے. عمرو نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو مسیلمہ نے کہا یا وبرو انما انت اذنانی وصدر وسائرک حفر نقر. اے وبر تیرے صرف دو کان اور سینہ ہے اور باقی تو مٹی اور لاغری ہے. وبر نیولے اور خرگوش سے ملتا جلتا ایک جانور ہے جو لبنان میں زیادہ ہوتا ہے. اب مسیلمہ نے داد طلب نگاہوں سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا ہاں عمرو تمہارا کیا خیال ہے؟ عمرو نے کہا واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب. اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد بنی حنیفہ کا آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبردستی پر انہوں نے مسیلمہ کا یہ کلام سنایا اے مینڈکی جو دو مینڈکوں کی بیٹی ہے, تمہارے لیے پانی صاف ہے اور تو پانی کو گدلا نہیں کرتی اور نہ پینے والے کو منع کرتی ہے. تیرا سر پانی میں اور دم کیچڑ میں ہوتی ہے. اس قسم کی بے معنی اور فضول گفتگو کو کون سی عقل ہے جو قبول کرے؟ مگر شیاطین ان چیزوں کو اتنا مزین کر کے پیش کرتے ہیں کہ بعض سمجھدار لوگ بھی راہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے جو ہمیں یہ دائمی دعا سکھاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. مسیلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے کی پوری کوشش کی. اسے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کا پانی بڑھ گیا. اس نے بھی ایک کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا. ایک اور کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا. اس نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے کھجور کے ایک درخت کو سیراب کیا تو وہ خشک ہو گیا. اس کے پاس بچے لائے گئے کہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرو. اس نے ہاتھ پھیرا تو بچے وہ گنجے ہو گئے اور بعض کی زبان ہکلانے لگی. ایک ایسا شخص لایا گیا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی. اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ اندھا ہو گیا. بعض اوقات علاقائی تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے. مثلا سیف ابن عمرو یمامہ آیا. اس نے پوچھا کہ مسیلمہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور رسول اللہ کہو. اس نے کہا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں رسول اللہ نہیں کہوں گا. جب اس نے مسیلمہ کو دیکھا تو کہا کیا تم مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کون آتا ہے؟ وہ بولا میرے پاس رحمان آتا ہے. اس نے پوچھا وہ نور میں آتا ہے یا ظلمت میں؟ اس نے جواب دیا ظلمت میں. اس نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, لیکن ربیعہ کا کذاب ہمارے لیے مضر کے صادق سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ بدو مسیلمہ کا پیروکار بن گیا اور اسی کے ساتھ اخربا کے روز قتل ہو گیا. مسیلمہ کذاب عورتوں کا رسیہ تھا. اس کے دور میں سجاح نامی ایک عورت نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ عرب کے عیسائیوں میں سے تھی. اس کی قوم اس کی فرمانبردار ہو گئی. ان لوگوں نے یمامہ کا رخ کیا تاکہ مسیلمہ کذاب سے نبوت چھین لیں. مسیلمہ نے اسے امان کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر تو واپس چلی جائے تو قریش کی نصف زمین تمہیں دینے کی ضمانت دیتا ہوں. آپس میں خط و کتابت ہوئی. مسیلمہ نے سجاح کو لکھا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ تم سے ملنا چاہتا ہوں. ان کی ملاقات ایک خیمے میں ہوئی جو 3 دن جاری رہی. خلوت کی اس ملاقات کا نتیجہ دونوں کی شادی کی صورت میں نکلا. 3 دن کے بعد سجاح اپنی قوم کے پاس گئی. قوم نے سوال کیا کیا تمہیں حق مہر دیا گیا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی مہر نہیں ملا. قوم نے کہا یہ نہایت بری بات ہے کہ تمہارے جیسی عورت بغیر مہر کے کسی سے نکاح کرے. وہ کہنے لگی میں ابھی ایک شخص کو بھیجتی ہوں جو مسیلمہ سے میرے مہر کے بارے میں پوچھے گا. اس نے ثبت ابن رعی کو بھیجا. اس نے جواب دیا، اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ ابن حبیب نے تم لوگوں سے فجر اور عشاء کی وہ دونوں نمازیں ساقط کر دی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، بس یہی سجاح کا مہر ہے. ادھر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عکرمہ ابن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. دشمن کی کثیر تعداد کے پیش نظر انہیں ہدایت کی گئی کہ لڑائی میں جلدی نہ کریں، بلکہ خالد ابن ولید اور شرحبیل ابن حسنہ کا انتظار کریں. مگر جذبہ جہاد سے لبریز عکرمہ ابن ابو جہل نے حملہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا. مسیلمہ نے بنو حنیفہ کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج غیرت کا دن ہے، اپنے شرف کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں کو بچاؤ. غرض جنگ ہوئی، بنو حنیفہ کا پلہ بھاری رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شکست کی خبر ملی تو سخت ناراض ہوئے. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت خالد بھی اپنی فوج لے کر پہنچے. لڑائی کے لیے دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی. اب پھر مسیلمہ نے اپنی فوج سے خطاب کیا، غیرت دلائی اور عزت و شرف کا واسطہ دیا. لڑائی شروع ہوئی. اس روز مہاجرین کا جھنڈا، سالم مولا ابو حذیفہ اور انصار کا جھنڈا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہم کے پاس تھا. لڑائی کے پہلے حلے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ بنو حنیفہ حضرت خالد ابن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے. وہاں ان کی اہلیہ ام تمیم موجود تھیں، انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا. مجاعہ ابن مرارہ نے انہیں روکا. اب انہوں نے انہیں قیدی بنانے کا ارادہ کیا. اتنے میں خالد ابن ولید وہاں پہنچ گئے. انہوں نے آتے ہی بنو حنیفہ کو للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس مبارزت کے جواب میں جو بھی آیا وہ حضرت خالد کی تلوار کا لقمہ بن گیا. اب انہوں نے مسیلبہ کو للکارا، وہ بھاگ کر ایک باغ میں پہنچ گیا. اس روز بنو حنیفہ نے ایسی جنگ لڑی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی. مسلمانوں کا جھنڈا اٹھانے والے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے زمین میں نصف پنڈلیوں تک گھڑا کھودا. انہوں نے کفن پہنا، خوشبو لگائی اور اس گھڑے میں اپنے آپ کو گاڑ لیا اور نہایت ثابت قدمی سے لڑائی کی، حتیٰ کہ شہید ہو گئے. امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں بڑی تفصیل سے اس جنگ کا ذکر کیا ہے. اس میدان کارزار میں صحابہ نے جس استقلال کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال تھا. وہ دشمنوں کی طرف مسلسل پیش قدمی کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگے. وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں موت کے باغ تک لے گئے. بنو حنیفہ کو اس باغ میں پناہ لینے کا مشورہ محکم ابن طفیل نے دیا تھا. وہاں مسیلمہ بھی موجود تھا. محکم ابن طفیل اپنی قوم کو جنگ پر ابھار رہا تھا. وہ تقریر کر رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے اس کی گردن میں تیر مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. بنو حنیفہ نے اس قلعے جیسے باغ کا دروازہ بند کر دیا. صحابہ نے اس کا محاصرہ کر لیا. باغ میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا، دروازے بند تھے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی برائے ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے چمڑے میں لپیٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور دیوار کے اوپر لے جا کر اندر پھینک دو. چنانچہ مسلمانوں نے اسی طرح انہیں باغ کے اندر پہنچا دیا. انہوں نے دروازے پر مامور فوجیوں سے لڑائی کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا. مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق مسیلمہ کی فوج 100,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 تھی. ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی بھی شامل تھا. اس نے سوچا، آج موقع ہے کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں. اس نے مسیلمہ کا نشانہ لیا اور اپنے نیزے سے حملہ کر دیا. مسیلمہ شدید زخمی ہو گیا اور زور سے دھاڑا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس کے سر پر پہنچ گئے. انہوں نے پوری قوت سے اس کے سر پر تلوار ماری اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اس وقت اس کی عمر 120 سال تھی. جنگ میں مسیلمہ کا وزیر اور کمانڈر رجال ابن عنفوا بھی واصل جہنم ہو گیا. بنو حنیفہ کے ایک سردار مجاع ابن مرارہ کی حکمت عملی سے بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ گئے. انہوں نے حضرت خالد ابن ولید سے صلح کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی. انہیں دعوت اسلام دی گئی تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حق کی طرف رجوع کر لیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جن عورتوں کو قید کر لیا تھا ان میں بعض کو ان کے اہل خانہ کی طرف واپس بھیج دیا اور بقیہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک لڑکی کو لونڈی بنایا، وہی آپ کے بیٹے محمد کی ماں ہے، جسے تاریخ محمد ابن الحنفیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خون ناحق کی ہیبت۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک جلیل القدر عالم اور ملت اسلامیہ کے امام تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو بے ساختہ رو پڑتے اور فرماتے تھے، واللہ لقد قتل سعید ابن جبیر وما احد علی الارض من المسلمین الا وهو بحاجۃ الی علمہ، اللہ کی قسم سعید ابن جبیر اس حال میں قتل کیے گئے کہ روئے زمین کا ہر مسلمان ان کے علم کا محتاج تھا۔ اس جلیل القدر عالم، اللہ کے ولی، محدث عصر، فقیہ امت اور شیخ الاسلام کو قتل کرنے والا حجاج ابن یوسف ہے جس نے اس حق پرست عالم کا ناحق خون کر ڈالا۔ تفسیر اور حدیث یا فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، جب آپ کتاب کھولیں گے اور اس کی ورق گردانی شروع کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ سعید ابن جبیر کا تذکرہ ملے گا۔ ایسی قیمتی شخصیت کو وقت کے سفاک حاکم نے قتل کر ڈالا۔ سعید ابن جبیر کا جرم کیا تھا؟ کون سی ایسی غلطی تھی جو ان کے خون ناحق کا سبب بن گئی؟ ان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو وہ زیر شمشیر رکھ لیے گئے؟ سعید ابن جبیر کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ حق پرست اور بے باک عالم دین تھے۔ انہوں نے حجاج ابن یوسف سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور ببانگ دہل کہہ دیا تھا، اخطأت، ظلمت، اسأت و تجاوزت، تم نے خطا کی ہے، ظلم کیا ہے، برائی کی ہے اور حد سے آگے بڑھ گئے ہو۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے بارے میں یہ کڑوا سچ سنا تو اس نے سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی منہ کھول نہ سکے۔ چنانچہ حجاج نے اپنے فوجیوں کو سعید ابن جبیر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فوجی سعید ابن جبیر کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ سعید ابن جبیر نے یہ ڈراؤنی دستک سن کر دروازہ کھولا تو ان کے سامنے فوجیوں کا جتھا کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر سعید ابن جبیر نے فوراً کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ فوجیوں نے کہا، حجاج نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ سعید ابن جبیر نے فرمایا، تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ پھر اندر جا کر غسل فرمایا اور بدن پر حنوط ملا۔ حنوط چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب ہوتا ہے جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں، اور کفن پہن کر فرمایا، اللہم یا ذر رکن الذی لا یضام والعزت التی لا ترام اکفنی شرہ، اے پروردگار، اے قوت والے جس پر ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، اے عزت و شان والے جس کے حصول کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میرے لیے حجاج کے شر سے کافی ہو جا۔ فوجی سعید ابن جبیر کو لے کر حجاج کے پاس چل پڑے اور سعید ابن جبیر کی زبان حق ترجمان راستے بھر یہی ورد کرتی رہی، لا حول ولا قوة الا باللہ، خسر المبطلون، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت، باطل پرست خسارے میں پڑ گئے۔ سعید ابن جبیر جب حجاج کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں غیظ و غضب کے شرارے برسا رہی تھی۔ سعید ابن جبیر نے کہا، السلام علی من اتبع الہدیٰ، جو سیدھی راہ اختیار کرے اس پر سلامتی ہو۔ حجاج نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ سعید نے کہا، سعید ابن جبیر۔ حجاج نے کہا، تم سعید ابن جبیر نہیں، تم شقی ابن کسیر ہو۔ سعید نے کہا، یہ نام میری ماں نے رکھا تھا، یقیناً وہ زیادہ جانتی تھی۔ حجاج نے کہا، تم اور تمہاری ماں دونوں بدبخت ہو۔ سعید نے کہا، غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ حجاج نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سعید نے کہا، وہ ہدایت کے نبی اور رحمت کے امام تھے۔ حجاج نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید نے کہا، اللہ کو پیارے ہو گئے، رحمت کے امام تھے۔ حجاج نے کہا، میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سعید نے کہا، تم ظالم ہو، اللہ کے پاس اپنی گردن پر مسلمانوں کے ناحق خون لے کر جاؤ گے۔ حجاج نے کہا، میں تمہیں سونے چاندی سے نوازنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے خدام کو حکم دیا کہ سونے چاندی کے دو تھیلے سعید ابن جبیر کے سامنے ڈال دو، جو فوراً ڈال دیے گئے۔ سعید نے کہا، یہ کیا ہے اے حجاج؟ اگر تو نے یہ مال و متاع اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ قابل تعریف ہے، اس کے برعکس اگر تو نے اپنے ظلم و تکبر سے فقراء اور مساکین کی دولت ہڑپ کر رکھی ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم وہ قیامت کا زلزلہ دیکھ لوگے، اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنا دودھ پیتا بچہ بھول جائیں گی، اور حاملہ عورتیں ان کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ حجاج نے کہا، تم بھی ہماری طرح کیوں نہیں ہنستے؟ سعید نے کہا، جب بھی اس دن کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، تو میری ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ حجاج نے کہا، پھر ہمیں کیوں ہنسی آتی ہے؟ سعید نے کہا، لوگوں کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ حجاج نے کہا، ہم تمہاری دنیا کو ایسی آگ میں تبدیل کر دیں گے جو بڑی شعلہ بار ہوگی۔ سعید نے کہا، اگر تو اس پر قادر ہوتا تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا۔ حجاج نے کہا، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی۔ سعید نے کہا، اللہ کی قسم، تم جس طرح مجھے قتل کرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن قتل کرے گا۔ حجاج نے کہا، اسے قتل کر دو۔ سعید ابن جبیر نے یہ دعا پڑھی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ صرف اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حجاج نے کہا، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ سعید ابن جبیر نے یہ آیت پڑھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تمہارے سامنے ہیں۔ حجاج نے کہا، اسے زمین پر ڈال دو۔ سعید ابن جبیر نے مسکراتے ہوئے یہ آیت پڑھی، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تم سب کو دوبارہ نکالیں گے۔ حجاج نے کہا، ارے تم تو اب ہنس بھی رہے ہو؟ سعید نے کہا، جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا دل دے دیتے ہیں وہ تیغ و تفنگ سے کب ڈرتے ہیں؟ سعید ابن جبیر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دستور کے مطابق مسکراتے رہے، جیسے کہہ رہے ہوں، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ پھر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کس قدر حلیم اور بردبار ہے، لیکن تو اللہ پر کس قدر جرأت مند ہے۔ حجاج نے کہا، اسے ذبح کر دو۔ سعید نے کہا، اللہم لا تسلط هذا المجرم على احد بعدی، اے اللہ میرے بعد اس مجرم کو کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ ادھر یہ جملہ ادا ہوا، ادھر سعید ابن جبیر کو اس شقی القلب نے قتل کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سعید ابن جبیر کی دعا کو معن شرف قبولیت سے نوازا۔ دیدی کے خون ناحق پروانہ شمعرا، چندہ چندہ امانہ داد کے شبرا سحر کند، یعنی مکافات عمل میں دیر نہیں لگی، جلد ہی حجاج ابن یوسف کے بدن میں ایک زہریلی پھنسی نکلی۔ اس کی تکلیف اتنی سخت تھی کہ وہ درد کے مارے پورے ایک مہینے تک پاگل بیل کی طرح ڈکراتا رہا، اور اس دوران وہ زندگی کے وظائف ہی بھول گیا۔ اسے کھانا پینا سونا جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو گیا، دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر بار بار کہتا تھا، واللہ ما نمت لیلۃ الا ورأیت کأنی اصبح فی انہار من الدم، اللہ کی قسم جس رات بھی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خون کی نہروں میں تیر رہا ہوں۔ پھر حجاج رہ رہ کر یہی جملہ دہراتا رہا، مالی ولی سعید، مالی ولی سعید، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہی جملہ کہتے کہتے وہ موت کا لقمہ بن گیا۔
آداب فرزندی کا قابل رشک مظاہرہ۔ عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما نے زید ابن عمر ابن نفیل کی صاحبزادی عتیقہ سے شادی کی۔ وہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما بھی اچھی شکل والے تھے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں منفرد تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیوی عاتکہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی شروعات کی تو وہ حسن و جمال کی اس پیکر پر ایسے شیدا ہوئے کہ اہلیہ سے ان کی والہانہ محبت نقطہ عروج پر جا پہنچی۔ وہ ہر وقت محبت ہی میں رہنے لگے اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگیں۔ محبت بڑا عظیم اور قابل قدر جذبہ ہے، مگر رب جمیل کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت حد اعتدال سے بڑھ جائے تو یہ جذبہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی حالت حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما کو بھی پیش آئی۔ وہ اہلیہ کی محبت میں اس قدر بے خود ہو گئے کہ بعض معاملات دینیہ میں بھی کوتاہی ہونے لگی اور جہادی مہم میں بھی سستی آ گئی۔ یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر بھاری گزری۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، یا بنیا ان هذه المرأة قد ادخلت رأيك وغلبت على عقلك فطلقها، جانے پدر اس خاتون نے تمہیں حواس باختہ کر دیا ہے اور تمہارے عقل و شعور پر چھا گئی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لست اقدر على ذلك، پدر عالی قدر، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تیری طلاق کی قسم کھا لی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دل اہلیہ کی محبت سے سرشار تھا، مگر یہی دل تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آداب فرزندی کا سبق بھی سیکھا تھا۔ حضرت اسماعیل نے والد گرامی کے حکم پر اپنی گردن بے دریغ زیر تیغ کر دی تھی اور جسم و جان کی آزمائش میں پورے اترے تھے، لیکن حضرت عبداللہ کو جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا وہ جسم و جان کی نہیں، نہایت نازک جذبات کی آزمائش تھی۔ ایک طرف اہلیہ کی لازوال الفت اور دوسری طرف والد ماجد کا حکم، عبداللہ اس آزمائش کے پلسرات سے آنن فانن گزر گئے۔ انہوں نے اپنے جذبات کی شہرک پر چھری پھیری، والد گرامی کے حکم کی تعمیل کی اور اہلیہ کو بلا تعمل طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق تو دے دی، مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اہلیہ کی محبت سے خالی نہ کر سکے۔ وہ بدستور ان کے حجرہ دل میں مقیم رہی۔ یہ صورتحال ان پر اتنی سختی سے اثر انداز ہوئی کہ وہ جزع فضا کرنے لگے، کسی چیز کا ہوش نہ رہا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکوا کیا کہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو برباد کر دیا، اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے یہ دردناک اشعار سنے جو عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر اہلیہ کی جدائی میں گنگنا رہے تھے۔ اعاتک لا انساک ما ذر شارق وما ناح قمری الحمام المطوق، اے عاتکہ، جب تک سورج کرن افشانیاں کرتا رہے گا اور جب تک گلے میں ہالا پہنے ہوئے قمری کبوتر نوحہ کرتا رہے گا میں تجھے بھلا نہ سکوں گا۔ فلم ار مثلی طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق، اس دور میں کوئی میرا ثانی نہیں جس نے ایسی مثالی خاتون کو طلاق دے دی ہو، نہ اس جیسی کسی عورت کو یوں بلا جرم طلاق دے دی جاتی ہے۔ لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوی فی الحیاء ومصدق، عمدہ اخلاق، بصیرت پر مبنی رائے، بلند رتبہ، حیا سے مزین دلکش خد و خال، عمدہ قد و قامت اور سچائی پر مبنی گفتگو اس خاتون کے نمایاں اوصاف تھے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں عاتکہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ کہیں عہد نہ ٹوٹ جائے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر ابن معدی قریب رضی اللہ عنہ ایک قبیلے میں پہنچے، اس کے افراد سے انہیں عداوت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ایک نیزہ زمین پر پڑا ہے۔ جبکہ اس کا مالک قریب کے ایک گڑھے میں قضائے حاجت کر رہا ہے۔ عمرو ابن مادی قریب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اسے للکارا، خذ حذرک فإنی قاتلک، اپنے ہتھیار سنبھال لے، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا عمرو ابن مادی قریب، کہنے لگا ابا ثور ما انصفتنی انت على ظهر فرسک وانا فی بئر، ابو ثور تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، تم گھوڑے پر سوار ہو اور ادھر میں کنویں میں پڑا ہوں، آخر یہ کہاں کی بہادری ہے؟ فاعطنی عہدا انک لا تقتلنی حتی ارکب فرسی واخذ حذری، مجھ سے عہد کرو کہ جب تک میں گھڑے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو جاؤں اور اپنے ہتھیار سنبھال نہ لوں، اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ میں نے عہد کیا کہ جب تک وہ گھڑے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو جائے گا اور اپنے ہتھیار سنبھال نہ لے گا، اس وقت تک میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ وہ میرے وعدے کے مطابق گھڑے سے نکل آیا اور اپنی تلوار نیام میں ڈال کر آرام سے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ کہنے لگا ما انا براکب فرسی ولا مقاتلک فان کنت نکثت عہدا فانت اعلم، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں گا، نہ تم سے قتال کروں گا، اگر تم اس کے باوجود اپنا عہد توڑو گے تو تم ہی جانو کہ زندگی بھر اپنے منہ پر عہد شکنی کا دھبا لگائے پھرو گے۔ محترم حضرات، اب اگلا فقرہ سننے سے پہلے ذرا رک جائیے اور غور فرمائیے کہ عرب کے جنگل میں رہنے والوں کو وعدے کی پابندی کس حد تک عزیز تھی اور وعدہ خلافی کو وہ کس قدر زبردست عیب اور شرم کا سبب سمجھتے تھے۔ وعدہ پورا کرنے کی کتنی روشن مثال ہے عمرو ابن مادی قریب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے اپنے دشمن پر قابو پانے کے باوجود اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا بہانہ بنانے والا نہیں دیکھا۔ سلطان جلال الدولہ کی ہوشیاری۔ ابو الحسن ابن ہلال نے اپنی تاریخ میں ایک تاجر کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تاجر کا کہنا ہے کہ میں ایک فوجی چھاونی میں تھا، ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ سلطان جلال الدولہ اپنی عادت کے مطابق شکار کے لیے نکلا تو اسے ایک دیہاتی روتا ہوا ملا۔ سلطان نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا تین لڑکوں نے میرا تربوز چھین لیا ہے، وہی میری کل پونجی تھی۔ سلطان نے کہا تو لشکرگاہ میں چلا جا، وہاں لال رنگ کا ایک قبا ہے، اس کے پاس بیٹھ جا، شام تک وہیں بیٹھے رہنا، میں واپس آؤں گا تو تیری منشا پوری کر دوں گا۔ شام کو سلطان شکار سے واپس آیا تو اپنے ایک ملازم سے کہا قد اشتہیت بطیخا ففتش العسکر وخیمہم علی شیء منہ، مجھے تربوز کھانے کی خواہش ہے، چھاونی میں جا کر دیکھو، شاید کسی فوجی کے پاس مل جائے۔ ملازم چھاونی گیا اور چند ہی لمحے بعد سلطان کی خدمت میں تربوز پیش کر دیا۔ سلطان نے ملازم سے دریافت کیا تربوز کس کے پاس سے ملا ہے؟ ملازم نے بتایا فلاں دربان کے خیمے میں۔ سلطان نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا، تھوڑی ہی دیر میں دربان سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے دربان سے پوچھا یہ بتا کہ تربوز تیرے پاس کہاں سے آیا؟ دربان نے بتایا مجھے یہ تین لڑکوں نے لا کر دیا ہے۔ سلطان نے کہا ابھی اور اسی وقت ان لڑکوں کو میری خدمت میں پیش کرو۔ دربان لڑکوں کو ڈھونڈنے نکلا مگر وہ سلطان کی نیت کو بھانپ چکا تھا، لہذا اس نے لڑکوں کو بھگا دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا سلطان معظم وہ تو آپ کی سزا کے خوف سے بھاگ گئے۔ سلطان نے دیہاتی کو بلا بھیجا، جب وہ آیا تو اس سے پوچھا ھذا بطیخک الذی اخذ منک، کیا یہ وہی تربوز ہے جو لڑکوں نے تم سے چھین لیا تھا؟ دیہاتی نے جواب دیا جی ہاں۔ سلطان نے دیہاتی سے کہا یہ تربوز لو اور یہ دربان میرا غلام ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اسے تمہیں تحفے میں دیتا ہوں یہاں تک کہ یہ ان لڑکوں کو گرفتار کر کے پیش کر دے۔ سلطان نے دیہاتی کو یہ تنبیہ بھی کی واللہ لئن خلیته لأضربن عنقک، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ دیہاتی نے دربان کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ باہر آنے کے بعد دربان نے دیہاتی سے کہا ارے تم مجھ سے 300 دینار لے لو اور مجھے میرے ہی ہاتھ بیچ دو۔ دیہاتی نے دربان کی بات سے اتفاق کر لیا، پھر سلطان کی خدمت میں واپس آ گیا اور کہنے لگا، یا سلطان، قد بعت المملوک الذی وهبته لی بثلاثمائۃ دینار۔ سلطان معظم، آپ نے جو غلام مجھے عنایت فرمایا تھا اسے میں نے 300 دینار میں بیچ ڈالا۔ سلطان جلال الدولہ نے پوچھا، قد رضیت بذلک، کیا تو اس سودے سے راضی ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، جی ہاں۔ سلطان نے کہا، اچھا تو پھر 300 دینار پلے باندھو اور جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ زیادہ درست فیصلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں، ان کے ہمراہ ان کا ایک ایک بچہ بھی تھا۔ راستے میں بھیڑیے نے ان میں سے ایک کے بچے کو اچک لیا اور بھاگ گیا۔ اب ان کے پاس جو ایک بچہ تھا اس کے بارے میں وہ دونوں جھگڑا کرنے لگیں۔ ایک کہتی تھی، یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی، تیرا نہیں، میرا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی عورت بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ اسی کا ہے۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ لوگ اپنے الجھے ہوئے مسائل سلجھانے کے لیے سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں کا مقدمہ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام کے روبرو پیش ہوا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے دونوں کا موقف سنا اور اپنے تئیں جو ممکنہ قیاس آرائیاں کر سکتے تھے کی، پھر فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے جو عمر میں زیادہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس فیصلے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بچہ بڑی عورت ہی کے ہاتھ میں تھا، جبکہ چھوٹی عورت کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ دونوں عورتیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے دربار سے نکلیں۔ ان کا گزر حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے عورتوں سے پوچھا، میرے والد نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سنایا ہے؟ عورتوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے کہا، یہ فیصلہ میرے والد نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے، آؤ میں تم میں دونوں کے درمیان اس سے بہتر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور حکم دیا، ائتونی بالسکین اشق الغلام بینکما، چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں کو آدھا آدھا دے دوں۔ یہ سن کر بڑی عورت تو پرسکون رہی، مگر چھوٹی عورت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بچہ اسی کا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، کیا آپ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیں گے؟ فرمایا، ہاں، میرے پاس اس کے سوا دوسرا علاج نہیں۔ وہ کہنے لگی، لا تفعل، حظی منہ لہا، آپ ایسا نہ کریں، میں اپنا آدھا حصہ اس عورت کو دے دیتی ہوں۔ چھوٹی عورت کی یہ بات سن کر سیدنا سلیمان علیہ السلام معاملے کی حقیقت سمجھ گئے اور فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی چھوٹی عورت کا ہے، بڑی عورت کا نہیں، اس لیے یہ بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ عزد الدولہ کی دور اندیشی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک تاجر خراسان سے چلا اور بغداد پہنچا۔ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے سفر حج کی تیاری مکمل کر لی تو توشے کے علاوہ اس کے پاس 1000 دینار فالتو بچ گئے۔ اس نے سوچا، اگر میں یہ 1000 دینار اپنے پاس رکھوں تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ راستے میں کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں یہ رقم کسی کے پاس امانت رکھوں تو یہ تدبیر بھی خطرے سے خالی نہیں، کہیں وہ میری امانت کا انکار ہی نہ کر دے۔ چنانچہ خراسانی تاجر ایک جنگل میں گیا، وہاں ارنڈ کے ایک درخت کے پاس گڑھا کھودا اور اس میں یہ 1000 دینار چھپا دیے۔ وہ اکیلا تھا اس لیے اسے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ حج کے لیے بغداد سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ حج کے بعد بغداد واپس آیا تو ارنڈ کے درخت کے پاس گیا تاکہ گھڑے سے اپنے 1000 دینار نکال لے، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ اس کا مال وہاں سے غائب ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خراسانی تاجر جو اب خراسانی حاجی بن چکا تھا زور زور سے فریاد کر رہا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ کوئی اس سے رونے کا سبب پوچھتا تو وہ صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ زمین نے میرا مال چوری کر لیا ہے۔ لوگ اس کی یہ بات سن کر ہنستے بھی تھے اور افسوس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب اس کا واویلا حد سے بڑھا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا، لو قصدت الى عضد الدولہ فان له فتنۃ، تم عضد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرو، شاید کوئی حل نکل آئے، کیونکہ عضد الدولہ بڑا دور اندیش ہے اور ایسے مواقع پر پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کی تدبیر نکال لیتا ہے۔ خراسانی تاجر نے کہا، او یعلم الغیب، کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا، فضول سوال کیوں کرتے ہو؟ اگر تم عضد الدولہ کے روبرو یہ مقدمہ پیش کر دو تو تمہارا حرج ہی کیا ہے، ممکن ہے وہ کوئی حل نکال دے۔ چنانچہ لوگوں کے مشورے کے مطابق وہ عضد الدولہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ عضد الدولہ نے اس کا مقدمہ بغور سنا اور کچھ دیر غور و فکر کے بعد شہر کے طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اطباء حاضر ہو گئے تو اس نے ان سے دریافت کیا، هل داویتم فی هذه السنة احدا بعروق الخروع، کیا اس سال تم میں سے کسی نے ارنڈ کی جڑوں سے کسی کا علاج کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر بولا، جی ہاں، میں نے فلاں آدمی کا علاج کیا ہے، وہ آپ کے خاص لوگوں میں سے ہے۔ عضد الدولہ نے حکم دیا، اسے ابھی اور اسی وقت میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص عضد الدولہ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے پوچھا، کیا تو نے اس سال ارنڈ کے جڑ سے علاج کرایا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ عضد الدولہ نے پوچھا، یہ جڑ کون لے کر آیا تھا؟ جواب دیا، میرا فلاں خادم۔ اب خادم کو طلب کیا گیا اور وہ حاضر ہو گیا۔ عضد الدولہ خادم سے مخاطب ہوا، تو ارنڈ کی جڑ کہاں سے لایا تھا؟ خادم نے جواب دیا، فلاں جگہ سے۔ عضد الدولہ نے کہا، اذهب بهذا معك فارہ المکان الذي اخذت منه، اس خراسانی کو اپنے ساتھ لے جا اور وہ جگہ دکھا جہاں سے تو نے وہ جڑ نکالی تھی۔ خادم خراسانی تاجر کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ درخت دکھلایا۔ خراسانی نے وہ درخت فوراً پہچان لیا اور کہنے لگا، یہی وہ درخت ہے جہاں میں نے 1000 دینار چھپا رکھے تھے۔ جب یہ دونوں عضد الدولہ کے پاس واپس آئے تو اس نے خادم سے کہا، ہلم بالمال، چلو اس کا مال واپس کرو۔ خادم آگے پیچھے کرنے لگا۔ عضد الدولہ نے مال واپس نہ کرنے کی صورت میں اسے سخت سزا کی دھمکی دی تو وہ تیزی سے اپنے گھر گیا اور 1000 دینار لا کر خراسانی تاجر کے حوالے کر دیے۔ محترم حضرات، اندازہ کیجئے کہ عضد الدولہ کتنا باریک دیکھنے والا اور اس نے کیسی دور اندیشی سے ایک دور پڑے ہوئے مسافر کا مال اچکنے والے کا سراغ لگا لیا۔ دندان شکن جواب۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الازکیہ میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ایک دفعہ ابلیس سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، الست تزعم انہ لا یصیبک الا ما کتب اللہ لک، کیا تمہارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تمہیں وہی کچھ لاحق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک۔ ابلیس نے کہا، فرم بنفسک من ھذا الجبل فانہ ان قدر لک السلامۃ تسلم، اچھا تو پھر اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے پھینک دو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں سلامتی لکھی ہوگی تو تم صحیح سالم بچ جاؤ گے اور تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو داد توڑ جواب دیا، فرمایا، یا ملعون، ان للہ عز وجل ان یختبر عبادہ ولیس للعبد ان یختبر ربہ عز وجل، اے ملعون، اللہ عز وجل کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، مگر بندے کو ہرگز اس جسارت کا حق نہیں کہ وہ اللہ عز وجل کا امتحان لے۔ چنانچہ ابلیس اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کی فکر کر۔ ایک ساتھی نے اپنا قصہ کچھ یوں بیان کیا، میں ایک افریقی ملک کا سفر کر رہا تھا، میرا مقصد وہاں کے مہاجر کیمپ کا جائزہ لینا، غربا میں امداد تقسیم کرنا اور دعوتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا تھا۔ سفر بڑا لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ چھوٹے سے ایئرپورٹ سے باہر نکلا، سڑکوں کا حال پتلا تھا۔ میرے میزبان بڑے خوش تھے، انہوں نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ پھر ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے لیے وہاں ایک خصوصی خیمہ لگایا گیا تھا۔ شام ہونے کو تھی، میں تھکا ہوا تھا، میرے لیے زمین ہی پر گھاس بچھا کر اوپر کمبر ڈال کر آرام دہ بستر بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے کچھ ناگواری سے خیمے میں قدم رکھا، لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو دل میں طرح طرح کے بے ترتیب خیالات آنے لگے۔ یہ سفر کتنا مشکل ہے، میں یہاں کیوں آیا، یہ کتنا تھکا دینے والا سفر ہے، مجھے جلد ہی واپس جانا چاہیے۔ گھر میں ہر قسم کے آرام میسر ہیں اور یہاں اس بستی میں بجلی بھی موجود نہیں۔ میں سوچتا رہا اور پھر میرا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا۔ اس علاقے میں شاید ہی کوئی داعی آیا ہو، آخر یہاں کون آئے گا، اتنا لمبا اور مشقت والا سفر آسان نہیں۔ پھر میرے دماغ میں رقص ابلیس ہونے لگا، میں کتنا عظیم ہوں، دعوت کی خاطر اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، بلا شبہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے دل میں غرور، تکبر، عجب اور احساس برتری پیدا ہونے لگا۔ میں انہی گڑ مڑ خیالوں میں ڈبکیاں کھا رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو میزبان آ گئے، ابھی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی کہ میزبان بولے، چلو ذرا اس گاؤں کا چکر لگاتے ہیں۔ میں میزبانوں کے ساتھ آگے بڑھا، کچھ دور گاؤں کا واحد کنواں نظر آیا۔ یہاں لوگوں کا ہجوم تھا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی جمع تھے۔ پانی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سروں پر پانی کے برتن اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ انہیں عورتوں میں ایک گورے رنگ کی نوجوان لڑکی نظر آئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ گوری کہاں سے آ گئی، شاید اسے برس کا مرض ہو جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم سفید ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، جواب ملا، یہ لڑکی ناروے کی رہنے والی ہے، وہاں کی کسی عیسائی تنظیم کے لیے کام کرتی ہے، پچھلے 6 مہینے سے ہمارے ہاں مقیم ہے اور ہمارے جیسا لباس پہنتی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کا پچھلا معیار زندگی اسے ہماری بستی میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب اس نے ہماری طرح کی رہن سہن اختیار کر لی ہے، یہ ہماری عورتوں کے ساتھ رہ کر کام کرتی ہے، انہی کی زبان بولتی ہے، روزانہ لڑکیوں کو اکٹھا کرتی ہے، ان سے گپ شپ کرتی ہے اور انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتی ہے، کبھی کبھار رقص کے پیچ و خم بھی بتلاتی ہے۔ لڑکیاں اس کے ساتھ بڑی خوش رہتی ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں ڈھل گئی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، ان کی امداد کرتی ہے، بیوہ عورتوں کی دلگیری کرتی ہے، مریضوں کے پاس جاتی ہے، ان کی تیمارداری کرتی ہے، انہیں دوائیں بھی مہیا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ عیسائیت اختیار کر چکے ہیں۔ محترم حضرات، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ایک نوجوان لڑکی جو ناز و نعمت کے گہوارے میں پلی بڑی ہے، اپنے باطل عقائد کی بڑھوتری کے لیے اپنے خوبصورت ملک کو چھوڑتی ہے، ایسا ملک جہاں دنیا بھر کی سہولتیں اور آسائشیں ہی نہیں بلا مواخذہ عیاشیاں بھی میسر ہیں۔ یہ انہیں اپنے آپ پر حرام قرار دے کر بلا تعمل ایک ایسے ملک میں آ بسی ہے جہاں کوئی سہولت نہیں، سڑکیں ناپید، بجلی عنقا، اعلی مشروبات اور فواقح معدوم، اور غذا ناقص ہے، پانی گدلا ہے، دور دور تک پینے کے قابل صاف پانی نہیں ہے، ندی نالوں کا پانی پیتی ہے، سرکنڈوں سے بنے ہوئے گھر میں رہتی ہے، ناموافق موسم کے تھپیڑے سہ رہی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، رنگ و روپ اڑ چکا ہے، مگر یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ اتنی مصیبتیں کیوں جھیل رہی ہے؟ جواب بڑا واضح ہے، صرف عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر ندامت ہونے لگی، چنانچہ میں نے واپسی کا ارادہ بدل دیا۔ ایک اور ساتھی نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں مطالعاتی دورے پر جرمنی گیا، ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا رسائل دیکھ رہا تھا، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی تو مجھے تعجب ہوا کہ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے کون آ گیا۔ میں نے دروازے کے شیشے سے باہر جھانکا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں کتابیں لیے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، دروازہ کھولو، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کمرے میں اکیلا ہوں، شرعی طور پر تمہارا تنے تنہا میرے پاس آنا جائز نہیں۔ وہ زبردستی کرتی رہی، میں انکار کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا اور تمہیں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، میرا تعلق عیسائیت کی مشینری ادارے سے ہے، بس یہ کتابیں وصول کر لو، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے جواب دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب وہ مایوس ہو گئی کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا تو اس نے اپنا منہ دروازے کی دراز سے لگایا اور پورے زور سے اپنا عقیدہ اور منہج بتانے اور اپنے دین کا تعارف کرانے لگی۔ یہ پورے 10 منٹ کا دورانیہ تھا۔ جب اس نے اپنی تقریر ختم کی تو میں نے پوچھا کہ تم نے اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں کیوں ڈالا اور زور زور سے ایک بے فائدہ تقریر کیوں کی؟ وہ بولی، مجھے اب سکون مل گیا ہے کیونکہ میں اپنے دین کے لیے جو خدمت پیش کر سکتی تھی وہ اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق کر چکی۔ حضرات، کیا ہم نے کبھی خود سے سوال کیا ہے کہ اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ ہم نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ کتنے لوگ ہمارے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں؟ ذرا عیسائیت کا پرچار کرنے والی اس تنے تنہا لڑکی کے حوصلے اور ولولے دیکھیے اور اپنی حالت پر غور کیجیے۔ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے، اسلام ہدایت اور سعادت کا سرچشمہ ہے۔ کیا ہم نے اسلام کا نور ہدایت پھیلانے کی کوئی ادنا سی کوشش بھی کی ہے؟ کوشش تو کجا، ہمیں اپنے اس فرض عین کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ بے شمار انسان کفر، الحاد، شرک، بدعت، فسق و فجور، ظلم اور سرکشی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس معصیت جاریہ کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کیا کبھی ہمیں احساس ہوا کہ انہیں اسلام کی روشنی دکھائیں، گمراہیوں کی کیچڑ سے نکالیں اور جہنم میں گرنے سے بچائیں؟ ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ عالم انسانیت کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، برائی سے نیکی کی طرف، باطل سے حق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف اور ظلمت سے روشنی کی طرف پھیر دیں۔ مگر ہم تو خود ہی صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھول گئے۔ ہم نے گمراہوں کو ہمراہی اور غیروں کے نقش قدم کو نشان منزل قرار دے لیا۔ ہم طاقت کے آگے اور دولت کے پیچھے بھاگنے لگے اور اس دوڑ میں پاگلوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تاریخ کے اوراق یہ گواہی دینے کے لیے موجود ہیں کہ ہمارے اسلاف کرام دعوت دین کے لیے حجاز سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے دعوت دین کا فرض ادا کیا۔ جب انہوں نے ادائے فرض کے لیے احساس ذمہ داری اور جانساری کا مظاہرہ کیا تو ہمارے قادر مطلق نے بھی ان پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیے اور ساری دنیا کی دولت اور حکومت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ دنیا کبھی کسی کے لیے نہیں بدلی، ہاں اگر ہم خود بدل جائیں اور اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر لیں، اپنی غفلت کے ٹیلے توڑ دیں، گناہوں سے توبہ کریں، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی بسر کریں اور دعوت دین کا فرض ادا کرنے لگیں تو اللہ رب العزت ہمیں پھر اپنے انعامات کے لیے چن لے گا اور ہمارے سر پر فتح مبین کا وہی تاج پہنا دے گا جو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سر پر سجا دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جی چھوڑیے، اسلام کی دعوت آسان کام نہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے کہ جہاں جاؤ وہاں اسلام کے حوالے سے گفتگو شروع کر دو اور دعوت دین دینے لگو۔ اے میرے غافل بھائیو، ذرا اپنے نفس کی بندگی اور گناہوں کی زندگی پر غور کر لو۔ سستی، غفلت، جہالت، معصیت، شرک، بدعت، سود خوری، بادہ نوشی اور کون سا گناہ ہے جس کے ہم مرتکب نہیں ہو رہے؟ میرے عزیز و، شرم کرنے کی اصل چیز یہی رب العزت کی نافرمانی والی زندگی ہے۔ اسلام کی دعوت میں شرم اور جھجک کیسی، دین حنیف کی دعوت تو سب سے بڑا شرف ہے۔ ایک مغنیہ اور ایک رقاصہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ہزاروں تماشائیوں کے سامنے ننگے بدن کے ساتھ ناچتی ہے۔ وہ خوب جانتی ہے کہ تماشائیوں کی ناپاک بھوکی نگاہیں اس کے بدن پر منڈلا رہی ہیں، مگر اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ شرم کا نہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسلام کی دعوت کے لیے ہچکچانے یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت دے۔ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے، مثالی زندگی کا نمونہ بن جائیے، ہر خاص و عام سے ملیے، محبت اور دل سوزی سے دین قیم کی بات کیجیے اور ان کے دل کا یقین بدل دیجیے۔ انہیں بتائیے کہ ہماری ہر حاجت، ہر راحت اور ہر سعادت 100% فاطر السماوات والارض کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پیر، فقیر، امیر، کبیر، وزیر، دبیر، سفیر یا کوئی مدیر کسی کو قطعاً کچھ نہیں دے سکتا۔ کامیابی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اگر دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی جگہ محبت اور حکمت کے ساتھ یہی دعوت دینے لگیں تو انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور آج ہر طرف ہوس، بدامنی، بمباری، غارت گری، وحشت، آفت، ظلمت اور دہشت کی جو آتش نمرود بھڑک رہی ہے، وہ گلزار خلیل علیہ السلام میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔